बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام اندازے جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ آئیے یہ ایران کے دشمنوں کے انٹیلیجنس رپورٹوں کا حوالہ دیتی ہے محمد اسلامی۔ ہندوستان میں بی جے پی کے دو لیڈروں کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی پر اسلامی ملکوں کی جانب سے مذمت کا سلسلہ جاری، اور جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا، شہباز شریف۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی اپنی رپورٹوں میں ایران کے دشمنوں اور خاص طور سے اسرائیل کی فراہم کردہ اطلاعات کو بنیاد بناتی ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے سوالات کے بہت دقیق جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں توانائی کا ایرانی حصہ صرف 3% ہے، جبکہ ایران میں IAEA کی معائنہ کاری کا عمل اس کے تمام اقدامات کا 25% ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ IAEA کتنا زیادہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ کیمروں سے لی جانے والی تصاویر تک جو اس وقت ایران کے پاس ہیں IAEA کی دسترسی ویانا سمجھوتے کے مستقبل سے وابستہ ہے، اور ایران مقابل فریقوں کی جانب سے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی کیے جانے کی صورت میں معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے امریکہ اور 3 یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف مجوزہ قرارداد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی میں جو قرارداد پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کوئی نئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، اور IAEA کو چاہیے کہ خود کو بیرونی دباؤ اور اثرات سے آزاد رکھے اور قوانین کے مطابق اپنے فرائض پر عمل کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین کی آزادی کے لیے وہاں عوام اور مزاحمتی گروہوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ یہ بات ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے کہی ہے۔ ارنا نیوز کے مطابق پیر کے روز بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی میں شریک فلسطین و لبنان کی سیاسی و مذہبی شخصیتوں کی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر امیر عبداللہ یان نے مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کی اسٹریٹجک اور خاص اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بانیہ انقلاب فلسطین کے مسئلے کو عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بھی مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں بانیہ انقلاب کے اسی تصور کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ پورے کے پورے فلسطین کو صہیونی مجرموں کے چنگل سے آزاد ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ ایران نے فلسطین کی ہمہ جہتی حمایت و مدد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ اگر صہیونی دشمن نے کوئی حماقت کی تو رہبر انقلاب کے حکم سے تل ابیب اور حیفہ کو خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں گے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومر سہیدری نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ یہ سارے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان اسلامی انقلاب کے دشمنوں کی احمقانہ جارحیتوں کا جواب دینے کے لیے ہیں۔ انہوں نے فوج کے ڈرون سٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان سے دشمن کی کسی بھی حماقت کی صورت میں تل ابیب اور حیفہ کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بری فوج کے کمانڈر نے کہا کہ صہیونی حکومت نے مسلم علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن 25 سال کے اندر یہ علاقے اسلام کی آغوش میں واپس آ جائیں گے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر مشیر نے کہا کہ ایران بیک وقت دشمن کے 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر اعلیٰ بریگیڈیئر ناصر آراستہ نے ایران کے بنیادی دفاع میں ملک کے فوجی طاقت و توانائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران دشمن بیک وقت 500 فضائی اہداف کو معاف کیجیے گا کہ ایران بیک وقت 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مسلح فوج مکمل چوکسی و آمادگی کے ساتھ دشمن کو زیر نظر لیے ہوئے ہیں، اور اگر دشمن نے کوئی بھی حرکت کی تو اسے سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناصر آستہ نے کہا کہ عنقریب امریکی اثر رسوخ والے علاقوں میں ایران کی فوجی مشقوں اور بھرپور دفاعی توانائی کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ ہندوستان میں 2 بی جے پی لیڈروں کی جانب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی پر اسلامی ملکوں کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، اور ان ممالک نے اس سلسلے میں حکومت ہندوستان سے سرکاری طور پر معذرت خواہی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک 5 ارب ملکوں نے باضابطہ طور پر احتجاج اور ہندوستان کے سفیروں یا اعلیٰ سفارتکاروں کو وزارت خارجہ طلب کیا ہے۔ سب سے پہلے قطر کی وزارت خارجہ نے دوحا میں ہندوستان کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا اور بی جے پی کے ان دونوں رہنماؤں کے بیان کی شدید مذمت کی اور حکومت ہندوستان سے باضابطہ طور پر احتجاج کیا۔ ایسا ہی اقدام عمان میں بھی عمل میں لایا گیا۔ ایران، پاکستان اور افغانستان نے بھی بی جے پی کے ان دونوں رہنماؤں کے بیان کی شدید مذمت کی ہے، اور ہندوستان کے سفیر کو ایران کی وزارت خارجہ طلب بھی کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں 2 بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے آن حضرت کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی پر اسلامی ملکوں کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، اور الجزیرہ ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ بعض عرب ملکوں میں ہندوستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی شدید مذمت کی اور ہندوستانی سفیر سے شدید احتجاج کیا ہے۔ یمنی پارلیمنٹ نے ہندوستان کی برسر اقتدار جماعت بی جے پی کے بعض لیڈروں کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کی مذمت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کو جرم قرار دینے کے لیے بین الاقوامی قانون بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کی سرکاری نیوز ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق یمنی پارلیمنٹ میں ہندوستان کی برسر اقتدار جماعت بھارتی جنتا پارٹی کی ترجمان کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کی گستاخیوں سے توہین رسالت کی کوشش کرنے والے افراد کے اخلاقی انحطاط اور پستی کا پتہ چلتا ہے اور یہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا موجب ہے جو پوری طرح مسترد اور ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے پری بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ ان خیالات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف نے پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اور سیاسی استحکام آپس میں جڑا ہوا ہے، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنے اور میثاق جمہوریت پر فیصلہ کرنے کی دعوت دی۔ شہباز شریف کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پالیسی کے تسلسل کے لیے میثاق معیشت وقت کی اہم ضرورت ہے اور میثاق معیشت کے تحت ایسے اہداف طے کیے جائیں گے جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ انہوں نے پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر قدم پر حکومت کو تاجروں کی آرا اور تجاویز کی ضرورت ہے اور آج کی میٹنگ کی روشنی میں ایک ٹاسک فورس بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج ملک میں تیل و گیس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ریاست کو صوبوں کے ساتھ مل کر ایک جامع منصوبہ بنانا ہوگا۔ انہوں نے پری بجٹ کانفرنس میں کہا کہ 3 ملین ٹن گندم ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، زرعی شعبہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے زرعی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ ادھر پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بنی گالا کے اطراف میں عارضی کیمپ لگا لیے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر پی ٹی آئی کے کارکن ایک بار پھر پیر کی شام سے ہی بنی گالا کے اطراف میں عارضی کیمپ لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ بنی گالا کے اطراف میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما مراد سعید بھی کارکنوں کے درمیان پہنچے، ان سے موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام انداز جہاں۔ عزیز سامعین، پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نے ہندوستان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کے تناظر میں ہندوستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب سے گفتگو کی ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
ہندوستان میں جو موجودہ حالات ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں, اور جس طریقے سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور نفرت پھیلانے والے گروہ باقاعدہ یہاں پر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ جو نیوز چینلز ہیں ان کا جو بہت ہی شرمناک رویہ ہے اور وہ جس طریقے سے پھیلا رہے ہیں نفرتیں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان, اسے کافی پورے ملک میں بے چینی بھی ہے, تشویش بھی ہے, اور یہ ابھی تک نہیں چل رہا ہے, یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا تھا. بین الاقوامی طور پر ہندوستانی مسلمان تو مسلسل کہہ رہے تھے, کچھ نہ کچھ احتجاج بھی کر رہے تھے, کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے جلوس جلسے بھی کیے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رسول کریم کے سلسلے میں بہت گستاخانہ لہجہ استعمال کیا جا رہا تھا, بہت دنوں سے یہ ہو رہا تھا. وسیم رضوی کو کے نام کا آدمی جو اصل میں جس کا نام بعد میں معلوم ہوا کہ جتین نارائن تیاگی ہے وہ آدمی, اس نے کیا کیا نہیں کہا رسول کی شان میں, کیسی کیسی گستاخیاں کی, کتابیں لکھی, اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں تھا, کسی نے ایک لفظ اس کے نہ حکومت نے کوئی ایکشن لیا, نہ وہ پکڑا گیا, کچھ نہیں ہوا. وہ تو بہت بعد میں جب دھرم سنسد نام کی ایک جلسہ ہوا, اس میں اس نے مسلمانوں کے بہت خلاف تقریر کی اور سپریم کورٹ نے اس کا جب نوٹس لیا تو وہ پکڑا گیا, ورنہ اور لوگوں کو ایک اور ہے وہ یہاں پر نسیمہ ننگیتی کہلا سکتا ہے, وہ بھی ہے. تو یہاں پر ایک باقاعدہ گروہ ایسا ڈیولپ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے, اور اس کے اوپر کوئی سرزنش کرنے والا نہیں ہے, ان کی کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اگر یہ واقعہ 25 مئی کا ہے جس دن یہ ٹی وی پر نشر ہوا, اس کے بعد سے مسلمان مسلسل اس پر احتجاج کر رہے تھے, لیکن حکومت ہند نے کوئی ایکشن نہیں لیا, نہ نوپور شرما کو ہٹایا, نہ ان سے بات گشت کی, نہ پوچھا, اور چل رہا تھا. کانپور میں جو فرائیڈے کو لوگوں نے مظاہرہ کیا اور نکل آئے اس کے خلاف, تو اس کے اوپر بھی لاٹھی چارج ہوا اور اس پر بھی پتھراؤ ہوا اور پکڑے بھی مسلمان کے سلسلے میں, لیکن جو اصل معاملہ, جو اصل اس کا جو رنگ پکڑا, وہ مسلم ممالک کی طرف سے جب ریئیکشن آیا اور جب ایک درجن زیادہ مسلم ممالک نے اس کے خلاف کہا, تب یہاں انٹرنل بھی اس پر لوگ جاگے, اور یہاں جو حکومت تھی اس نے ان کے خلاف ایکشن لیا, یا حکومت نے ایکشن کیا لیا, ان کو یہ کہا کہ سسپینڈ کر رہے ہیں پارٹی سے سسپینڈ کیا جانا کیا چیز ہوتی ہے, ایک مہینہ دو مہینے بعد جب سب بھول جائیں گے تو پھر بحال ہو جائیں گے, وہ تو کوئی بات نہیں ہے, جبکہ گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جانا چاہیے تھا. مگر یہاں کے حالات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں, کافی دنوں سے ہیں, اور یہ جان بوجھ کر کیے جا رہے ہیں کہ ہندو مسلمانوں میں نفرت جب پیدا ہوگی تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور نفرت سے جتنا بھی ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت سے لوگ ہیں اس میں لگے ہوئے مسلسل, اور اوپری سطح پر تو نہیں کہا جا رہا, لیکن نچلی سطح پر اتنا زیادہ ہے کہ جس کا سامنا نہیں کر سکتے لوگ, اور جس طریقے سے ٹویٹر پر اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر اور اس پر جس طریقے کی بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں اور توہین آمیز گفتگو کی جا رہی ہے, اس سے تو پورے ملک میں ایک ایسا نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جس سے کنارہ کشی کرنے ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے, اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہوگا کیا اگلے ایک دو برس میں, کیا ہوگا جب 2024 کے الیکشن ہے, اس سے پہلے تک کے کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک حالات بہرحال بہت سنگین ہے, مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں کے ہندوؤں کا بڑا طبقہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, اس گروہ کی مخالفت کر رہا ہے جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے. آپ چاہے ٹویٹر دیکھ لیجیے, چاہے فیس بک دیکھ لیجیے, اس پر ان کی مذمت کرنے والے, جس کو بھکت تولی کا نام دیا گیا ہے اور جس کو گودی میڈیا کہا گیا ہے یہاں کے میڈیا کو, تو ان کی مذمت کرنے والے زیادہ تر لوگ ہندو ہی ہیں, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس معاملے میں بہت مثبت رول ادا کر رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ گنگا جمنی جو ثقافت ہے وہ برقرار رہے, اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں, فلمیں ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ جن سے ہندو مسلم کشیدگی پیدا ہو. کشمیر فائل نام کی ایک فلم بنائی گئی جس میں باقاعدہ طور پر ہندو مسلم کا جھگڑا دکھایا گیا, جبکہ وہاں پر علیحدگی پسندی کی تحریک ہے, اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں. یا ابھی یہ پرتھوی راج کے نام پر ایک فلم بنائی گئی اور اس میں بھی تاریخی حقائق کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تفرقہ پھیلتا ہے. بہرحال ہو رہی ہیں کوششیں ہر طریقے سے کہ ہندوؤں مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا پیدا کیا جائے, ان کے درمیان نفاق پیدا کیا جائے. اور خدا کا شکر ہے کہ بڑی تعداد میں ہندو حضرات جو ہیں وہ اس کو اس کی توڑ کرنے میں بھی لگے ہیں. ان کے جب وہ جو بھڑکانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف مسلسل گفتگو بھی ہو رہی ہے اور کافی بہتر طریقے سے کام چل رہا ہے. لیکن ایک حکومت کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا حکومت وہ نہیں کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں میں کافی فکر مندی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سرچاؤ کا اگر یہ ایران سمیت مختلف مسلم ممالک اس معاملے میں آواز نہ اٹھاتے تو شاید کوئی پوچھتا بھی نہیں, کوئی بات بھی نہیں کرتا. مسلمان ایسے چلاتے رہتے, ایسے ہی ہنگامہ کرتے رہتے, کچھ نہ ہوتا. یہ تو کچھ ملکوں میں بائیک آؤٹ کی اپیل اور کچھ ملکوں میں ہندوستانی پروڈکٹ کو نہ لینے کی بات اور اس طریقے کی چیزیں ہوئی, کیونکہ ہندوستان کے خلاف جن ممالک نے آواز اٹھائی اس سے دوست رہے ہیں, اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہے ہیں. خاص طور پہ یہ بات قابل غور ہے کہ وہ ممالک جن جو ہندوستان کے ساتھ بہت ہی ان کے اچھے روابط ہیں, اچھے رشتے ہیں, تجارتی, ثقافتی, ہر طریقے کے رشتے ہیں, انہیں نے آواز اٹھائی. کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے یہاں کے اوپر, اور کیا میرے خیال میں ہندوستان کو کچھ لوگ چاہتے ہیں بین الاقوامی پیمانے پر نقو بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس میں لگے ہیں پیچھے. لیکن ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس میں ہندوستان کی کوئی غلطی نہیں ہے, ہندوستانیوں کی کوئی غلطی نہیں, اس میں ایک پرٹیکولر پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حرکتیں ہیں, بی جے پی کے جو لوگ ہیں ان کی حرکتیں ہیں. ہندوستان کے لوگ بہت بہتر ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, اور وہ سب مل کر رہنا چاہتے ہیں. اکثر یہ دنیا کے ہندوستانیوں کی ہے, وہ مل کر رہنا چاہتے ہیں. لیکن ایک پارٹی کے لوگ کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ہم مذہب کے نام پر ووٹ مانگیں گے تو زیادہ ووٹ جو ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے پورے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر پورے, وہ تو اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی سلسلے چل رہے ہیں, لیکن امید تو یہ کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ حالات کو کروٹ لیں گے اور جو یہاں کے سیکولر ہندو ہیں وہی اس معاملات کو ٹھیک کریں گے.
جی شکیل بھائی, ایک مختصر سا سوال یہ کہ جو بعض اسلامی ممالک جیسے ایران, قطر, کویت, سعودی عرب وغیرہ نے ہندوستانی سفرا کو بلا کر وزارت خارجہ میں مذمت کی ہے, احتجاج درج کرایا ہے, تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں یا ہوں گے؟
دیکھیے اثرات تو سامنے نظر آ ہی رہے ہیں, ان کے جو بھی ان کے احتجاج کے بعد ہی تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اس سے پہلے تو نہیں کیا گیا, تو 25 مئی کا واقعہ ہے. 25 مئی کو ٹی وی پر ڈبیٹ ہوئی تھی, اس میں ہوا تھا, تو 10-15 دن کے بعد یہ سارا مسئلہ سامنے آیا, تو اتنے دن تک تو خاموشی رہی اور کسی نے کچھ نہیں کیا. تو ظاہر بات ہے کہ جن ممالک نے, مسلم ممالک نے ہندوستانی سفیروں کو بلایا اور ان کو تو ان کے ساتھ اپنی احتجاج درج کرایا, ان کی وجہ سے ہی ہوا ہے, کیونکہ پہلے انٹرنل معاملہ تھا, وہ باہر بھی پہنچ گیا. اور خود ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ سے بھی رپورٹ آ چکی ہے کہ جس میں ہندوستان میں اقلیتوں کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کے لیے خطرات پیدا ہوں گے. تو ان سب باتوں سے حکومت ہند فکر مند ہوئی اور اس نے یہ کیا کہ ان کو ایک جو یہاں کے دلی پردیش کانگریس کمیٹی کے تھے ان کو انہیں نے نکال ہی دیا, اور نکل شرما کو سسپینڈ کیا. تو خیر بہرحال وہ چاہے جیسی بھی کاروائی, کچھ کاروائی ہوئی اور یہ حکومت نے مانا کہ یہ ناپسندیدہ عناصر ہے, فرنج ایلیمنٹ جن کو کہا گیا, تو ناپسندیدہ ایلیمنٹس ہیں جنہیں نے یہ حرکتیں کی ہیں. لیکن یہ سلسلہ ابھی رک نہیں رہا, کسی نہ کسی طریقے سے چل رہا ہے. بہرحال اس میں ہوا تو سب کچھ اسلامی ممالک کی طرف سے احتجاج کرنے کے بعد.
جی شکیل بھائی, بہت بہت شکریہ آپ.
اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے. اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے. زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل. اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مومن کے لیے فشار قبر ان نعمتوں کا کفارہ ہوتا ہے جو اس نے ضائع کر دی ہیں. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، نعمت کا شکر ادا نہ کرنے والا انسان دراصل آدمیت سے ہی خارج ہے۔ پھر ایسے شخص کے متعلق ایمان، صحیح معارف اور نیک اعمال کی بدولت حاصل ہونے والی انسانی سعادتوں اور برکتوں کا تو ذکر ہی کیا ہو سکتا ہے جو اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہوں گی۔ چونکہ خداوند عالم نے دنیا کو اپنی حکمت و مصلحت سے دار الاسباب قرار دیا ہے اور اپنے بندوں تک ہر نعمت پہنچانے کا کوئی نہ کوئی واسطہ، سبب یا ذریعہ ضرور مقرر فرمایا ہے جس کی بدولت وہ نعمت بندوں تک پہنچتی ہے، اس لیے عقل اور شرع کی روح سے واسطوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حقیقت میں خدا کا شکر ادا کرنا اس شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے جس کے ذریعے سے تمہیں خدا کی نعمت ملی۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اور وہ اس کا شکریہ تک ادا نہ کرے، اور اس کی ناشکری کی وجہ سے نیکی کرنے والا انسان پھر دوسروں کے ساتھ بھلائی نہ کرے۔ لہذا جب تجھے اپنے مومن بھائی سے کوئی نعمت یا نیکی حاصل ہو تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے، اچھا صلہ عطا کرے، اور اگر تیرا ذکر اس محفل میں کیا جائے جس میں تو موجود نہ ہو تو کہہ دے کہ خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے گویا اس طرح اس کی تلافی کر دی، یعنی حساب برابر کر دیا۔ غرض کہ ہر انسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہیے، جیسا کہ پروردگار عالم سورہ رحمان کی 60ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا بھلائی کا بدلہ بھی بھلائی کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ بھلائی کی ابتدا کرنے والا بہرحال افضل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی شخص کے بارے میں خدا کی دنیاوی اور آخرت کی سوری اور معنوی نعمتیں گنی نہیں جا سکتیں، جیسا کہ قرآن مجید میں خدا یاد دلاتا ہے، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ ان نعمتوں میں سے ہر نعمت کی ناشکری جن معنوں میں ذکر کیا گیا گناہ کبیرہ اور عذاب کی سزاوار ہے۔ لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ نعمت جتنی اہم اور بڑی ہو اور اس کا اثر جتنا زیادہ ہوگا، اس کی ناشکری کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اس کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو جہنم میں جھونک دیا؟ ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا کی بہترین چیزیں حاصل ہو جائیں تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ مال و دولت، عزت و شہرت بظاہر ایک خوشگوار زندگی کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ نے ہماری تخلیق کے موافق ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو مال و دولت، عیش و عشرت اور ظاہری عزت و شہرت کے باوجود بھی ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے شہر ممبئی سے حیدر علی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ریڈیو تہران کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، میں اپنی پسند کے پروگرام ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سنتا ہوں لیکن خبریں لائیو سنتا ہوں، مجھے آپ کی خبروں کا معیار بہت زیادہ پسند ہے اور ریڈیو تہران کی خبریں علاقائی حالات کے حوالے سے تفصیل سے ہوتی ہیں، تبصرے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، میرا پسندیدہ پروگرام صبح امید ہے۔ اور سامعین محترم، حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ہشام بن حکم اور عبداللہ بن یزید عبازی کی مخلصانہ دوستی اور عدیم المثال تعاون کو کوفے والوں کو بڑا تعجب تھا۔ لوگ ان دونوں آدمیوں کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے۔ دونوں نے مل کر سلائی کے سامان کی ایک دکان کھول لی تھی اور مل جل کر دکان چلا رہے تھے۔ یہ لوگ جب تک زندہ رہے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف یا جھگڑا نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی دوستی کو جس چیز نے عوامی شہرت اور مقبولیت عطا کی اور اسے تعجب خیز بنا دیا تھا وہ یہ بات تھی کہ مذہبی عقائد کے اعتبار سے یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے اور دونوں اپنے مذہبی فرقے کے کتب شمار کیے جاتے تھے۔ ان میں سے ہشام مذہب شیعہ امامیہ کے بلند پایا علماء میں سے تھے اور فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ اہل بیت کی امامت پر مکمل عقیدہ و ایمان رکھتے تھے، لیکن عبداللہ بن یزید علماء عبازیہ میں سے تھے۔ جہاں تک مذہبی عقائد کا سوال تھا، یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے مخالف محاذ پر کھڑے نظر آتے تھے، لیکن ان لوگوں نے مذہبی تعصب کو زندگی کے دوسرے معاملات سے علیحدہ کر رکھا تھا اور نہایت ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ تجارتی کاروبار انجام دیا کرتے تھے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ ہشام کے اکثر شیعہ دوست اس کی دکان پر آیا جایا کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو شیعی اصول مسائل کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور عبداللہ اپنے مذہبی عقائد کے خلاف باتیں سن کر قطعی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح ہشام کی نگاہوں کے سامنے عبداللہ اپنے ساتھیوں کو عبازی عقائد کی تعلیم دیا کرتا تھا جو شیعی عقائد سے مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن ہشام کے چہرے سے ناراضگی نہیں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ ایک روز عبداللہ نے اپنے دوست ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ ایک دوسرے کے مخلص دوست اور شریک کار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا داماد بنا لو اور اپنی لڑکی فاطمہ کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ہشام نے عبداللہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے صرف ایک ہی جملہ کہا، فاطمہ مومنہ ہے۔ عبداللہ اپنے دوست کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور آئندہ کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔ یہ واقعہ بھی ان دونوں کی دوستی میں خلل نہ کر سکا اور وہ لوگ پہلے کی طرح مل جل کر تجارتی کاروبار چلاتے رہے۔ صرف موت ہی ایسی چیز تھی جس نے ان دونوں مخلص ساتھیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، ورنہ موت سے قبل یہ لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوئے اور تمام عمر ایک ساتھ کام کرتے رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 خرداد، 8 ذی القعدہ اور 8 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ سکادہ سن 348 ہجری قمری کو مشہور مسلمان کاتب اور مصنف ابن زبیر کا بغداد میں انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور ان سے وراثت میں ملنے والی دولت کو حصول علم، محققین اور علم کے پیاسے افراد کی مدد کرنے اور کتب خانے کی دیکھ بھال میں صرف کی۔ ابن زبیر نے اپنی کتابوں کے موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کی تاکہ ہزاروں کتابوں میں سے کسی خاص موضوع پر کتابوں کا نکالنا آسان ہو جائے۔ انہیں کتابیں جمع کرنے اور شائع کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنی خوبصورت تحریر میں کئی کتابوں کی نسخہ برداری کی، جس کے باعث وہ زیادہ کتابیں نہیں لکھ پائے۔ ابن زبیر نے اپنے کتب خانے کی کتابوں کی فہرست تیار کی تھی، جس سے کئی دوسرے دانشوروں نے استفادہ کیا۔ آٹھ ذیقادہ سن 379 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور ایرانی منجم اور ریاضی داں ابو حامد زاغانی کا انتقال ہوا۔ وہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ ان کو علم نجوم، ریاضیات، ہندسے اور حیات کا مسلم استاد مانا جاتا تھا۔ ابو حامد کو استرلاب اور رصدخانے کے دیگر آلات بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے سلسلے میں نئی چیزیں بھی پیش کی۔ انہوں نے بغداد میں ایک رصد خانہ بنایا اور ستاروں کی رصد کا کام شروع کیا۔ استرلاب کے بارے میں ان کی کتاب خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ آٹھ زیقاد سن 385 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے معروف محدث، مصنف اور فقیہ علی بن عمر دار قطنی نے بغداد میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کر کے مصر اور شام کا سفر کیا اور وہاں کے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ان کی کتابوں میں کتاب السنن المعروف، سنن دار قطنی اور المختلف والمختلف قابل ذکر ہیں۔ آٹھ جون سن 1794 عیسوی کو مشہور جرمن شاعر اور مصنف گوٹ فرائڈ اگست برگر کا انتقال ہوا۔ 1747 میں وہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دل انگیز شعروں کے قالب میں بیان کیا، جو آج بھی جرمن ادب میں موجود ہیں۔ آٹھ جون سن 1809 عیسوی کو مشہور امریکی ادیب تھامس پین کا انتقال ہوا۔ وہ 29 جنوری سن 1737 کو پیدا ہوئے۔ ان کی مشہور کتاب جے کامن سینس کو امریکہ کے اعلان آزادی کا محرک سمجھا جاتا ہے۔ تھامس پین کی رائے تھی کہ انگلستان سے امریکہ کی علیحدگی ناگزیر ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات و افکار کو کتابچے کی شکل میں مرتب کیا، جس کا نام کامن سینس رکھا، اور اسے 10 جنوری 1776 کو شائع کرا دیا۔ صرف 3 ماہ کے قلیل عرصے میں اس کے 1,20,000 نسخے فروخت ہوئے، جس کے بعد خود برطانیہ سے وفاداری کے علمبردار جارج واشنگٹن اور ان کے ساتھی تھامس پین کے ہم نوا بن گئے۔ آخر کار 4 جولائی 1776 کو امریکہ کے اعلان آزادی پر دستخط ہوئے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا وجود عمل میں آ گیا۔ امریکہ کے قیام کے بعد تھامس پین کئی سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ اٹھارہ خرداد 1365 ہجری شمسی کو ایران کے نامور مصنف اور مترجم ذبیح اللہ منصوری نے متعدد کتابیں لکھنے اور بہت سی کتابوں اور مقالوں کا ترجمہ آئندہ نسلوں کے حوالے کرنے کے بعد اس دار فانی کو الوداع کہا۔ انہوں نے وسطانیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قدیم متون اور فارسی کے بزرگ شعراء کے دیوان کے مطالعے اور تحقیق کا کام شروع کر دیا۔ ذبیع اللہ منصوری کو انگریزی، عربی اور فرانسیسی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ تقریباً 70 برس تک مختلف اخبارات اور جرائد کے لیے لکھتے رہے یا پھر انگریزی، فرانسیسی اور عربی سے فارسی زبان میں ترجمہ کرتے رہے۔ اس عظیم ایرانی مصنف اور مترجم کی گراں قدر کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پیغمبر کی جن کی پھر سے معرفت کی ضرورت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام عالم تشیع کے مغز متفکر، امام حسین علیہ السلام اور ایران، ملا صدرہ کی نگارشات و احوال اور سکوت قسطنطنیہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ آٹھ جون سن 1992 عیسوی کو سنی حکومت کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے پیرس میں پی ایل او کے ایک اہم عہدیدار عاطف بسیسو کو قتل کر دیا۔ اگرچہ یہ بات ہر ایک پر عیاں تھی کہ عاطف بسیسو کا قتل سنی حکومت نہیں کرایا تھا، لیکن اس کے باوجود تل ابیب نے رائے عامہ کے خوف سے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ 7 سال کے بعد مارچ 1999 میں فرانس کی پولیس نے انکشاف کیا کہ شواہد اور دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ عاطف بسیسو کے قتل کا منصوبہ موساد نے تیار کیا تھا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين
Thank you.